سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 9 اور 10، آیت نمبر 9 اور 10، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اللہ اللہ، پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ میں اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے 20 آیتوں کے اندر اس کتاب کے ماننے والے اور اس کتاب کے منکرین انکار کرنے والوں کا. 20 آیات، پہلی 5 آیات میں تو تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر رہے، خوبصورت ترین اعمال والی زندگی گزاری انہوں نے، تو ان کے بارے میں اعلان فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر تھے، رہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے والے. اس کے بعد 2 آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ان کا جو اس کتاب کے منکر رہے، ان الذین کفروا، سے جنہوں نے انکار کیا، کتاب کا بھی صاحب کتاب کا بھی، کیونکہ وحی کا انکار نبی کا انکار ہے، اور ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار، اور انبیاء کا انکار دین کا انکار ہوا، شریعت کا انکار. منکرین کا تذکرہ فرمایا 2 آیتوں کے اندر، اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ایک ایسی قوم کا جو درمیانی ہے، یعنی کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے نفاق اور کفر جو ہے وہ رچا بسا ہے. پہلے عرض کیا تھا مکہ معظمہ کے اندر یہ قسم تھی نہیں، ایسے لوگ نہیں تھے، کلم کلا مخالف تھے، مقابلے میں آنے والے تھے، جنگ کرنے والے تھے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ طبقہ ہوا ہے ان حضرات میں، ان یہودیوں کے اندر جو شروع سے ہی مخالف رہے ہیں، اور ان کی مخالفت کی وجہ اور کوئی نہیں، صرف عناد اور بغض اور حسد. کیسے ہو گیا یہ نبوت کا نور ہمارے خاندان سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیسے آ گیا، ہم نہیں مانیں گے. اگر ہم مان لیں تو پھر کیا ہوگا، ہماری عزت کیا رہ جائے گی، ہم تو پورے عرب میں پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں، ہماری آمدنی کا ذریعہ یہ تورات ہے جس میں تعریف کر کے الٹے سیدھے لوگوں کو مسئلے بیان کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا. صرف بغض، عناد، حسد کے اندر آ کر کے انہوں نے انکار کیا. پھر انکار کرنے کے بعد تو مخالف ہوئے، کھلم کھلا مقابلے میں آتے، لیکن غضب یہ کیا انہوں نے کہ انہی کے اندر سے کچھ لوگ کہنے لگے ہم کیسے رہ سکتے ہیں، مارے جائیں گے. تو زبان سے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور دل کے اندر بغض رکھا، منافق ہوئے. تو اللہ جل شانہ نے آگے کی 13 آیات کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. کل کی پڑھی گئی آیت میں فرمایا تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے بھائی ہیں, ہم مومن ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آج کی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں, چال بازیاں کر رہے ہیں, چال بازیاں کر رہے ہیں. خدا دھوکہ, اس کی تعریف لکھی ہے ہماری کتابوں میں, عربی کے اندر اس کے الفاظ ایسے ہیں انتوہیما غیر کا خلاف ما تخفی ہی میر المکروح لتزلہ عما ہوا بصددہ. اس کا معنی ہوا کہ اپنے مقابل مخالف کو اس کے علاوہ کا وہم پیدا کر دو جو تمہارے دل میں اس کے لیے ہے, اس کے علاوہ کا وہم پیدا کر دو تاکہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ اس سے پھر جائے, ہٹ جائے. مثال کے طور پر ایک دشمن ہے اور وہ خطرناک ارادے سے نکلا ہے میرے خلاف, آپ کے خلاف. اب اس کو بھی پتہ ہے کہ دشمن ہے اور اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے, یہ جب سامنے آتا ہے تو اس نے بھی تیاری کی ہوئی ہے اندر سے, لیکن اس کو جو ہے اس سے اس طرح ملاقات کرتا ہے خوشی خوشی, بخیر راغلے, بخیر راغلے سمجھتے ہیں, خوش آمدید جی آیا نو, ایسے آگے بڑھ کے آگے بڑھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا دشمن ہے, یہ تو بڑا اچھا دوست ہے اور اس نے تو بڑا استقبال کیا میرا, اب کیا کرتا ہے وہ آگے آ کر کے وہ بھی معانقہ کرتا ہے, جیسے وہ معانقہ کرتا ہے یہ اپنا کام کر دیتا ہے, مار دیتا ہے اس کو, چھرا مار دیتا ہے. یہ دھوکہ ہے, یعنی مقابل کو مخالف کو دل کے اندر جو اس کے خلاف بات ہے اس کے خلاف پر اس کو ابھا دینا, یعنی اس کو پتہ نہ لگنے دینا کہ میرے دل میں کیا بات ہے, یہ دھوکہ ہے. اللہ فرمانے کہ یہ لوگ جو آ کر اہل ایمان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر, یہ اصل میں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے, اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں, دھوکہ تو اسی وقت ہوگا جو کوئی بات چھپا لے پتہ نہ لگے, اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا مراد سے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کو دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتے, وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ دھوکہ دینا تو اس وقت ہے کوئی بات چھپائی جائے اور اللہ سے کوئی بات تو مخفی ہے نہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے دھوکہ دیتے تھے کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں کیا جائے, ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے, ہمارے ساتھ بھی مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے, یہ دھوکہ ہی دینا ہے. حالانکہ اندر خباثت بھری ہوئی ہے, کافروں سے ملے ہوئے ہیں, دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں, تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں. اب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ دیکھو یہ تعبیر کر کے اللہ جل شانہ نے بتلایا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے نبی اللہ کے مقربین کو دھوکہ دینا حقیقت میں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. یخادعون اللہ, حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی, ان کے خلاف دل کے اندر بغض آ جانا, یہ بڑی خطرناک بات ہوا کرتی ہے. من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, حدیث قدسی ہے, مفہوم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ظاہر ہے اللہ کو تو دے ہی نہیں سکتے, تو کیا مطلب ہوا اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم, اور اپنے اس طرز عمل کے اندر کہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا, اہل ایمان کو دھوکہ دینا, اپنے اس طرز عمل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ اللہ تو ان کا کچا چٹھا کھول دیں گے, بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی, اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو, خود فریبی میں مبتلا ہے. وما یشعرون, اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے, علم کی بات نہیں کہ شعور کی بات کی, یہ کہہ کر بتا دیا کہ اس کم فہمی کے اندر اور اس حماقت کے اندر وہ جانوروں کے درجے سے بھی گر گئے, کیونکہ جانوروں میں کچھ نہ کچھ شعور تو ہوتا ہے نا, پتا ہے نا یہ گھاس ہے یہ پتھر ہے, کبھی آپ نے دیکھا جتنی مرضی خوبصورت رنگ کر دو پتھر کے اوپر اور گھاس کی پینٹنگ کر دو, کبھی وہ منہ نہیں مارتا اس کے اوپر, اتنا شعور اس کو ہے کہ یہ گھاس نہیں ہے, جو فراڈ ہے انسانوں کا ہمارے لیے, اتنا شعور تو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اس طرز عمل میں اس فراڈ میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اہل ایمان کو ہم بیوقوف بنا دیں گے, دھوکہ دے دیں گے. وما یشعرون, ان کو خبر ہی نہیں کہ اس دھوکے کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے. فی قلوبہم مرضن, اتنی بڑی جرت کیوں کرتے ہیں؟ آگے والی آیت میں فرمایا اصل میں ان کے دلوں کے اندر مرض ہے, مرض اندر سے یہ بیمار ہیں. مرض کہتے ہیں اس کیفیت کو جو انسانی جسم کو پیش آئے اور اس کو اس کے حد اعتدال سے نکال دے, یہ مرض ہے. پھر مرض کا لفظ جو ہے ان برائیوں کے لیے اور ان قباحتوں کے لیے, ان بری عادات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے جو انسان کو انسانیت کے کمال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہو, ان کو بھی مرض کہا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے, اللہ فرمانے دونوں طرح کا مرض ہے, جسمانی مرض کے بھی یہ مریض ہو چکے ہیں, باقی دل کے مریض ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کب ہمارے خلاف آیت اتر جائے, ہمارا کچا چٹھا کھل جائے, دل ان کا بیمار رہتا ہے. اور روحانی طور پر ہے ہی مریض, کہ دیکھو ظاہر کے طور پر کس قدر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں, اندر مرض بھرا ہوا ہے, حسد کا بھرا ہوا, بغض کا بھرا ہوا ہے, کینہ کا بھرا ہوا, کفر کا بھرا ہوا, شرک کا بھرا ہوا, غیروں کے ساتھ دوستیوں کا بھرا ہوا ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. کیسے؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی جا رہی ہے, اسلام پھیلتا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت بڑھتی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے یہی دیکھ کر تو مرض پیدا ہوا. جب ادھر اللہ میاں بڑھاتے جا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں ان کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور فرمایا ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. کافروں کے لیے بتایا کہ عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے, اور منافقین کے لیے فرمایا بڑا دردناک عذاب. ابھی آپ غور کریں, دردناک ہونا, درد والا ہونا, یہ عذاب کی صفت نہیں ہے, بلکہ اس کی صفت ہے جس کو عذاب ہو رہا ہو, درد تو اس کو ہوتا ہے, لیکن یہاں عذاب کے ساتھ کہہ دیا دردناک عذاب. علماء فرماتے ہیں اس کے اندر مبالغہ ہے, اتنی شدت کا عذاب ہے, ایسی تکلیف والا عذاب ہے کہ خود عذاب بھی اس سے متاثر ہو کر کے دردناک ہو گیا, دردناک عذاب. کافروں کے لیے بتایا کہ بڑا عذاب ہے, ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے, یعنی ایسا درد والا کہ جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو تکلیف تو درد تو ہے ہی, وہاں سے بڑھ کر کے خود عذاب بھی اس سے متاثر ہو گیا, وہ بھی دردناک ہو, بڑا دردناک عذاب. دوسری جگہ صاف صاف فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, فرمایا کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, خطرناک ترین, کافروں سے زیادہ شدید عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے. یہ بھی معلوم ہوا, اگرچہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے लेकिन इसे अंदाजा हो गया, पता लग गया कि वाकई दिलों के अंदर मर्ज होता है, जिसको कहते हैं रूहानी बीमारियां। एक तो जिस्मानी मर्ज होता है ना, कि बुखार चढ़ गया, सबको पता लग रहा है, पेट में दर्द है, बंदा बेचैन हो गया, और भी कितनी अमराज, अल्लाह की पनाह, ऐसी ऐसी बीमारियां आजकल सामने आ रही हैं कि इंसान सुन करके दिमाग उसका चकरा जाए। ये सारी जिस्मानी बीमारियां हैं। फी कुलूबहिम मरज़ुन कहकर अल्लाह ने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो दिलों के अंदर होती हैं। एक तो यही है निफाक, कुफ्र, शिर्क, इसके अलावा भी बीमारियां हैं। ये हसद की बीमारी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हसद कहते हैं आसमानों पर भी सबसे पहला गुनाह जो हुआ वह हसद का ही था। वो कैसे? शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ हसद पैदा हुआ, फिर सजदा करने से रुका, और फिर उसने जो है तकब्बुर किया, बड़ाई का इजहार किया, और फिर रांधे दरगाह हुआ। और दुनिया में भी सबसे पहला जुर्म जो हुआ वह हसद के ही हुआ है कि इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे काबिल और हाबिल, काबिल के दिल में हसद पैदा हुआ है हाबिल के खिलाफ कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरा सदका कबूल नहीं हुआ, इसका कैसे कबूल हो गया, इसको छोड़ूंगा नहीं, हसद पैदा हुआ। अल्लाह हसद की बीमारी से महफूज फरमाए। यहूदियों के बारे में तो साफ साफ अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये हासिदीन है अहले ईमान से, हसद करने वाले। वैसे कहते हैं ना कि मर्ज से नफरत करो, मरीज से नफरत ना करो, बोलते हैं ना, लेकिन आप हैरान होंगे, ये यहूदी ऐसे मरीज हैं जिनसे नफरत का हुक्म अल्लाह ने बराए रास्त दिया है कि मर्ज से भी नफरत करनी है, इन यहूदियों से भी नफरत करनी है, इन पर अल्लाह का गजब हुआ है, ये हसद के ऐसे बीमार हो गए हैं और ऐसे इंतहा दर्जे को पहुंचे हुए हैं बुग्ज में, इनाद में। खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावतन लिल्लदीन आमरू अलयहूद, फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये बताओ अल्लाह मियाँ का फैसला आखिरी फैसला नहीं है, अटल फैसला नहीं है? अल्लाह ने कुरान पाक में साफ साफ फरमा दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पाएंगे सारी सारे लोगों में सबसे ज्यादा अहले ईमान के साथ दुश्मनी के अंदर सबसे ज्यादा आप यहूद को पाएंगे। और फिर फरमा वल मुशरिकीन, मुशरिकों का तज़किरा बाद में फरमाया है, मुशरिकों का तज़किरा दूसरे नंबर पर फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक में। यहूदियों के बारे में फरमाया कि सबसे पहले दुश्मन अहले ईमान के ये यहूदी हैं, और चुनांचे जब भी इनका मौका मिलता है, इनको मौका मिलता है उसका इजहार करते हैं। चुनांचे आप देख लो फलस्तीन के अंदर किस कदर तशद्दुद, इन कमबख्तों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, बमबारियाँ हो रही हैं। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर इनकी भी नफरत नसीब फरमाए। मगजूब अलैहिम, इससे अंदाज़ा करो कि हर नमाज के अंदर अल्लाह जो हमसे दुआ मंगवा रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस दुआ के खास जुज में अल्लाह ने फरमाया गैरिल मग़्ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, या अल्लाह राह हिदायत हमें सीधे रास्ते की दीजिए, उनका रास्ता ना दिखाना जिन पर आपका गज़ब हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हुमुल यहूद, ये यहूदियाँ जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, जिन पर अल्लाह की लानत हुई। हमें भी इनसे नफरत करनी चाहिए। अब कहेंगे हम कैसे नफरत करें, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमारे सामने हो तो हम जरा पंजा दिखा कर लानत भेज दें या कोई और हरकत कर दें। कहते हैं उस नफरत का तरीका एक है कि हम इनकी मसनूआत की बायकॉट करें। ये जो हमारे घरों के अंदर पहुँचे हुए हैं ना जी, हमारे बेडरूम तक पहुँचे हुए हैं, और आपको मैं अजीब बात बताऊँ, इनको मैदान जंग के अंदर ज़र्ब लगाई जाए इससे ज़्यादा शदीद इनके ऊपर जो है इनकी मईशत पर ज़र्ब लगाना है। आप कहेंगे ये बात तो अजीब तूने कर दी, लेकिन हकीकत है ये, इनके मैदान जंग के अंदर इन पर ज़र्ब लगाने से ज़्यादा शदीद इनके लिए यह है कि इनकी मईशत पर ज़र्ब लगाई जाए, वो बर्दाश्त नहीं करते। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, मेरे दिन में बात आ गई, اللہ میاں کی جانب سے. اس کی مثال دیتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے خیبر کے اندر یا مدینہ سے باہر بنو نذیر کا قلعہ ہے, محاصرہ کیا ہوا. یہ باز نہیں آ رہے ہیں, کھانے پینے کا سامان اندر رکھا ہوا. حضور اور صحابہ جب قریب پہنچتے ہیں اوپر سے سلاخیں گرم کر کے پھینک رہے ہیں اور بڑا بڑا انتظام کیا ہوا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے باغات ہیں ان کو کاٹنا شروع کرو. آ دیکھو, جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باغات کاٹنے شروع کیے, یہ باغات ان کے معیشت کی جڑ تھی, جیسے ہی کاٹنا شروع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا پیغام آیا کہ بس بس یہ نہ کریں, آپ جو کہتے ہیں ماننے کے لیے تیار, اور فوراً تسلیم کرتے ہیں. تسلیم بھی ایسا کرنا کہ ان کو یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے لیکن اپنے باغات کو کاٹنے پر راضی نہیں آئے. معلوم ہوا اس سے کہ ان کی معیشت پر ضرب لگائی جائے وہ زیادہ شدید ترین ہے اس بات سے کہ ان کے سر پر کھوپڑی پر ضرب لگائی جائے. ہمارے سامنے شواہد, ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ایسا ہوا. بعد میں انہوں نے بڑا شور مچایا, مشرکین مکہ نے بھی بڑا شور مچایا, کیسے نبی ہیں باغات کو کاٹتے ہیں. اللہ نے آیت اتاری کہ سنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو سنا دیجئے, آپ نے جو باغات کاٹے ہیں جو باغات چھوڑے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے, ساری زمین اللہ کی ہے, سارے پودے اللہ کے ہیں, ساری سب صاحب اللہ کی ہے, جو کچھ آپ نے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے. جب اللہ کے حکم سے کیا تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس واقعے سے پتہ, اور یہ اس طرح کا واقعہ دو تین مرتبہ پیش آیا ہے کہ جب ان کے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا پھر یہ تڑپے ہیں, پھر یہ برداشت سے نہیں ہوا. میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی معیشت پر ضرب لگانا ان کی کھوپڑی پر ضرب لگانے سے زیادہ شدید ہے, زیادہ شدید ہے, زیادہ تیز ہے. اس وجہ سے ہم اس صورتحال کے اندر ہمیں چاہیے, ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ ان کی معیشت پر ضرب لگائیں. کیسے؟ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, اللہ سے مانگیں متبادل, اللہ دیں گے. یہ صرف ایکسل چھوڑ دو, کالگیٹ یہ چھوڑ دو, یہ ان کی مصنوعات ہیں, ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے, ایوری ڈے دفع کرو. تکلیف ہو رہی ہے بچوں کو, اللہ سے مانگو اللہ متبادل دیں گے. عادت بدلنے میں ذرا تبدیلی ہو, ذرا پریشانی سے ہوتی ہے لیکن ہو جائے گا صحیح انشاءاللہ. یہ چھوڑ دو, اور بھی ان کی مصنوعات کتنی ہمارے گھروں کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں, ڈالڈا گھی بڑے چٹخارے لے کے کھانے والے ہیں, چھوڑ دو. یہ رفحان کے ساری پروڈکٹس سب ان کی ہیں, اسرائیلیوں کی. اب پتہ لگا یہ تو کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اللہ کی پناہ کہاں تک پہنچ گئے, کتنا کما رہے ہیں ہم سے. پیپسی چھوڑ دو, اسی طرح کوکا کولا اس کو چھوڑ دو, یہ ان کی کمپنیاں ہیں, ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا مخصوص حصہ یہ لوگ اپنے تنظیم کو دیتے ہیں, یہودیوں کو دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے چھوڑنے سے کیا ہوگا, ایک بندے کے چھوڑنے سے کیا ہوگا. تو آپ کو پتا ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا, ایک بادشاہ تھا, اس کو کسی نے شکایت کی کہ آپ کی جو ہے نا عوام ساری بےمان ہو گئی ہے بہت. کہنے لگا نہیں, بہت سارے ولی ہیں بہت اچھے ہیں. کہتے آپ آزماؤ. اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا کہ پتہ تو کروں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو وزیر سب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں بےمانی آ رہی ہے. اس نے اعلان کیا کہ میرے محل کے سامنے جو حوض ہے آج کی رات ہر گھر والا اس میں جو ہے ایک لوٹا دودھ ڈالے گا. آرڈر پھر گیا. اب کیا ہوا, ہر گھر والا کہتا جب ساری بستی والے دودھ ڈالیں گے میں اگر پانی ڈال دوں گا تو کیا کسی کو پتہ لگے گا. وہ اللہ کی شان سارے نے پانی ہی ڈالا, یہ سوچ کے کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا, یہ کسی کو کیا پتہ لگے گا. وہ ہوا کیا, جب صبح بادشاہ نے دیکھا تو سارا ہی پانی بھرا ہوا ہے, دودھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سب کی سوچتے نا جی, تو یہ ہوا. ایسی یہ جو سوچ ہے نا کہ میرے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, باقی ساری دنیا پی رہی ہے میں بھی پی لوں گا تو کیا ہوگا. نہیں, ہر آدمی کوشش کرے, ہمت کرے, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. یہ تو اپنی جب یہ مصنوعات خراب, دیکھا نہیں پیپسی کے اوپر انہیں فلسطین لکھ دیا, فلسطین یعنی اپنی وہ ظاہر کرنے کے لیے, حمایت ظاہر کرنے کے, ہم تو فری فلسطین, آزاد فلسطین, یہ فراڈ ہے, سارا سارا فراڈ ہے. ان کی معیشت ڈاؤن ہوتی ہے نا, ان کی جان نکلتی ہے, ان کی جان نکلتی ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے, ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہو جاتا, یہ نہیں برداشت کر سکتے. میں نے بتایا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے باغات کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہیں, فوراً تسلیم ہو گئے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے, خیر یہ ضمنی طور پر بات آ گئی, انہوں نے ہمیشہ سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا, اور اللہ جل شانہ سے زیادہ سچی بات کا کس کی ہو سکتی ہے. اللہ میاں نے فرما دیا, ولن ترضی عنک الیہود ولا النصاریٰ حتی تتبعی ملتہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی سن لیں اور آپ کی امت بھی سن لیں, یہ یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اسلام چھوڑ نہ دو, یہودی نہ ہو جاؤ. یہ نہیں راضی ہوتے, یہ ہمارے حکمرانوں کی عقل پر پتھر پڑا ہوا ہے, سمجھتے نہیں, راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرما رہے نہیں راضی ہو سکتے. سب سے بڑے دشمن یہ ہیں, سب سے بڑے, یہ کبھی کوئی موقع ہاتھ سے, حسد من انفسہم فرمایا ہے, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں صرف حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ کیسے اسلام پھل پھول رہا ہے, کیسے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا, اللہ ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے, فرمائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, بس سبب اس کے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کس بیانیاں کرتے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے ان کی شرارتوں سے اللہ یا امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کی اللہ توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں.